അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യൻ വആദമു ബൈനൽ മാഇ വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അലിഫ് ലാം മീം ദാലികൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹ് ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ സദഖല്ലാഹുൽ അസീം. ബാർഗാഹ് റിസാലത്ത് മേ ദുറൂദ് പാക് കർ നദറാനാ പേശ് കി. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മൗലാന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിന മൗലാന മുഹമ്മദിൻ സലാതൻ ദായിമതൻ ബിദവാമിൽ മലികിൽ ഹയ്യിൽ ഖയ്യൂം. ആജ് കി ഹമാരി ഇസ് നശീസ് കാ ഉൻവാൻ ഹൈ ഹിദായത്ത്. വൈസേ തോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആപ് സബ് ഹിദായത്ത് യാഫ്താ ഹൈ, ഔർ ظاہر ہے جو بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہے وہ ہدایت یافتہ, یہ بات بالکل کنفرم, اس میں کوئی شک یا شبہ کی گنجائش نہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہے وہ ہدایت یافتہ. لیکن ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے, یہ چیزیں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی بالکل ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم آپ جانتے حروف مقطعات میں سے ہیں, جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. حروف مقطعات پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آج کیونکہ ہمارا عنوان صرف ہدایت ہے تو ہم نے اپنا عنوان سخن بنایا ھدی للمتقین, آج اس پہ گفتگو کریں گے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اسی قرآن میں جب ہم ایک دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت. ناس کے معنی لوگ, اور یہاں کیا فرمایا ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت. ھدی للناس تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ھدی للمتقین, اس ارشاد خداوندی تک ہماری ناقص عقلیں نہیں پہنچ پائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ناس میں تو سارے شامل ہیں. ھدی للناس یعنی یہ کتاب, یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور لوگوں میں کون ہیں؟ مشرقین, منافقین, کافرین, مومنین سب شامل ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافر کو ہدایت ملے گی تو مسلمان ہو جائے گا, منافق کو ہدایت ملے گی تو مومن بن جائے گا, مشرق کو ہدایت ملے گی تو موحد بن جائے گا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور لوگوں میں سب شامل ہیں. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقی کون ہے؟ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے, عبادت ریاضت کر کے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تب متقین میں شامل ہوتا. آپ کہتے ہیں نا یہ آدمی متقی ہے, یہ آدمی پرہیزگار ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا, خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا, اس کو کہتے ہیں متقی, پرہیزگار. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ متقی بن گیا تو پھر اسے ہدایت کی کیا ضرورت؟ سوال ہے نا, جب تک متقی نہیں بنے گا تب ہدایت ہے نا, جب متقی بن گیا پھر ہدایت کی کیا ضرورت؟ ہدایت کی تو پہلے ضرورت ہے. اور دوسری بات کہ جب ہدایت ملی تبھی تو متقی بنا, اگر ہدایت نہ ملتی گمراہ ہوتا تو متقی کیسے بنتا؟ یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں. اور قرآن کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ادھر کہہ رہے ہیں ھدی للناس, ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب دونوں میں فرق ہو گیا. ادھر کہا ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ان کے لیے ہدایت، اور ادھر کہاں ہدل للناس لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب ہماری ناقص عقل میں یہ نہیں آیا، ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی آپ ہمیں سمجھائیے، یہ دو ارشاد خداوندی ہدل للناس ہدل للمتقین، ہدل للناس تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، مومن کافر مشرک منافق سب کو ہدایت دے رہا، لیکن ہدل للمتقین یہ سمجھ میں نہیں آیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کو ہدایت کی کیا ضرورت، جو متقین کی صف میں شامل ہو گیا اس کو ہدایت کی کیا ضرورت، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہدل للمتقین، ماننا ضروری ہے، انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اپنی جگہ اٹل ہے، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے، ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، صحیح بات ہے نا، ایک لفظ کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں، علماء کی بارگاہ میں عرض کی آپ ہمیں سمجھائیے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ہدل للناس ہدل للمتقین، انہوں نے کہا سنو تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم نے ہدایت کا معنی ہی نہیں سمجھا، ہدایت کا معنی ہی نہیں سمجھا، پہلے ہدایت کے معنی سمجھو پھر یہ دونوں ارشاد خداوندی سمجھ میں آ جائیں۔ کہ دیکھو ہدایت کی دو قسمیں ہیں، دو، ایک کا مطلب ہے راستہ دکھا دینا اور دوسری کا مطلب ہے منزل پر پہنچا دینا، اب یہ دونوں یاد رکھیے گا تاکہ اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ہدایت کی کتنی قسمیں، دو، ایک راستہ دکھا دینا اور دوسرا منزل پر پہنچا دینا، یعنی قرآن جب راستہ دکھانے پر آتا ہے تو ابو جہل کو بھی دکھاتا ہے، ابو لہب کو بھی دکھاتا ہے، عتبہ کو بھی دکھاتا ہے، شیبہ کو بھی دکھاتا ہے، مشرکین منافقین کافرین سب کو دکھاتا ہے، لیکن منزل پر پہنچانے کا وقت آتا ہے تو صدیق اکبر کو پہنچاتا ہے، فاروق اعظم کو پہنچاتا ہے، عثمان ذی النورین کو پہنچاتا ہے، علی خیبر شکن کو پہنچاتا ہے، یہ ہے ہدل للناس اور یہ ہے ہدل للمتقین، سمجھ میں آ گئی نا، ہدل للناس کا مطلب راستہ دکھا دینا، ہدل للمتقین کا مطلب منزل پر پہنچا دینا، اب بات کلیئر ہو گئی نا، دونوں اپنی جگہ درست ہیں، ہدل للناس ہدل للمتقین، اور ہدایت کے دو معنی، راستہ دکھا دینا منزل پر پہنچا دینا، تو ہدل للناس، ناس میں سارے شامل ہیں، مشرک منافق کافر سب شامل ہیں، قرآن سب کو راستہ دکھا رہا ہے، آؤ ہدایت کا راستہ یہ ہے، اور ہدل للمتقین میں خلفائے راشدین شامل ہیں، صحابہ اکرام شامل ہیں، ہدل للمتقین منزل پر پہنچا دینا، منزل پر صحابہ کو پہنچا دی، اب بات کنفرم ہو گئی، ہدل للناس بھی درست اور ہدل للمتقین بھی درست۔ اب اس کو اور میں آسان کر دوں، ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایت دے وہ خود ہدایت یافتہ ہو، پہلی چیز، اگر خود گمراہ ہے دوسرے کو کیسے ہدایت پہنچائے، ایک جگہ کا پتہ مجھے معلوم نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا، جب مجھے معلوم نہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، نہیں بتا سکتا نا، پہلے مجھے معلوم ہونا ضروری ہے تب میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک، اچھا اب اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آسان کر دوں، ایک آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے جانا ہے، مثال کے طور پر قائد اعظم کے مزار پہ جانا، ویسے تو کوئی جاتا ہی نہیں، بزرگوں کے مزار پہ تو سب جاتے، خیر بہرحال ایک مثال دے رہا ہوں، جانا ہے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک صاحب جا رہے ہیں ان کے پیچھے تم جاؤ، کون صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب ہیں یہ جانتے ہیں راستہ، ان کے پیچھے تم چلے جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے ان کے پیچھے پیچھے چلے، دوسرا آیا مجھے بھی جانا ہے، میں نے کہا تم دوسرے کے پیچھے جاؤ، تیسرا آیا، چوتھا آیا، کہا تم تیسرے کے پیچھے جاؤ، پانچواں آیا تم چوتھے کے پیچھے جاؤ، چھٹا آیا تم پانچویں کے پیچھے جاؤ، ایک کے پیچھے ایک بھیج رہا ہوں، لیکن ایک نصیحت کی، قدم رکنے نہ پائے نظر ہٹنے نہ پائے، سمجھ گئے، قدم رکنے نہ پائے نظر ہٹنے نہ پائے، اپنے آگے والے پر نظر رکھو، جس کے پیچھے تم چل رہے ہو اس پہ نظر رکھنا، اور اگر نظر ہٹا لی پتہ چلا وہ دائیں جانب مڑ گیا تم بائیں جانب مڑ گئے، نہیں پہنچو گے منزل پر، منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے جس کے پیچھے چلو اس پر نظر رکھو، بات سمجھ رہے ہیں، बहुत नुक्ते की बात है, मंजिल पर पहुंचने के लिए जरूरी है जिसके पीछे चलो उस पर नजर रखो, नजर हटा ली भटक जाओगे। तो मैंने क्या नसीहत की, नजर हटने ना पाए, कदम रुकने ना पाए। अच्छा, इन दोनों में भटकने का इस्तेमाल है, अगर कदम चलते रहे और नजर हटा ली तब भी गुमराह हो गए, और अगर नजर रखी और कदम रोक लिए तब भी नहीं पहुंचो, है ना। आप जिसके पीछे चल रहे हैं, मतलब मैंने चौथे को तीसरे के पीछे भेजा, उसने अपने आगे वाले पर से नजर हटा ली, लेकिन चलता रहा। अब जो आगे वाला था, जो जानता था, वो दाएं जाने मुड़ गया, ये बाएं जाने मुड़ गया, भटक गया। या अगर नजर रखी लेकिन कदम नहीं चलाए, रुक गए एक जगह, तब भी नहीं पहुंच सकता, वो आगे चला जाएगा, यहीं रह जाए। नजर हटने ना पाए, कदम रुकने ना पाए। अच्छा, फिर किसी ने मुझसे कहा कि आप जो भेज रहे हैं, एक के पीछे एक भेजे जा रहे हैं, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, दूसरे को पहले के पीछे भेज दिया, तीसरे को दूसरे के पीछे, चौथे को तीसरे के पीछे, पांचवें को चौथे के पीछे, तो ये तो जानते ही नहीं कोई, ये तो एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, ये कहां जानते हैं। मैंने कहा जानते नहीं है, एक जानने वाले के पीछे जा रहे हैं। मैं समझ गए, जानते नहीं है लेकिन जानने वाले के पीछे जा रहे हैं इसलिए पहुंच जाएंगे, जानने वाले के पीछे जा रहे हैं इसलिए पहुंच जाएंगे। और नसीहत यही, नजर हटने ना पाए, कदम रुकने ना पाए। अब एक बात बताएं, ये जो सिलसिला चल रहा है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक जा रहा है, दरमियान में से एक ने अपने आगे वाले पर से नजर हटा ली, मसलन दूसरे ने हटा ली या तीसरे ने हटा ली, अब लाइन तो बहुत लंबी हो गई थी ना, एक के पीछे एक जा रहा है, दूसरे ने हटा ली, तो क्या होगा, खुद भी गुमराह होगा, पीछे जितने आ रहे हैं सारे गुमराह, सारे गुमराह होंगे ना, कोई भी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, सारे तो उसको देख रहे थे ना, वो आगे वाले को तो नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ अपने आगे वाले को देख रहा था, और उससे आगे वाला वो उसको देख रहा था, उससे आगे वाला वो उसको देख रहा था। दरमियान में से एक ने नजर हटा ली, खुद भी गुमराह हुआ, पीछे जितने आ रहे थे सबको गुमराह कर, ना खुद मंजिल पर पहुंचा ना पीछे वालों को पहुंचने दिया। इसलिए तरीकत के रास्ते में बड़ा जरूरी है, एक बहुत नाजुक बात कह रहा हूं, तरीकत के रास्ते में बड़ा जरूरी है जिसके पीछे चलो ये देख लो कि उसकी नजर अपने आगे वाले पर है या नहीं। बात समझ गए, और मैं आसान कर दूं, जिसके हाथ पर बैत करो ये देख लो कि इसकी नजर गौसे आजम पर है या नहीं, गरीब नवाज पर है या नहीं, मखदूम समनानी पर है या नहीं, खुतबे रब्बानी पर है या नहीं, सैयद अहमद अशरफ जिलानी पर है या नहीं। अगर उसकी नजर अपने आगे वालों पर नहीं है, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह कर, हकीकत है ना। इसलिए ये बताना इसलिए जरूरी है, पहले प्योर चीज मिलती थी बाजार में, असली घी मिलता था, असली दूध मिलता था, हर चीज प्योर ओरिजिनल खालिस, आप जाके दूध लेने बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं, कोई पानी की आमेजिश नहीं, आपने दही ले लिया वो भी खालिस है, दूध ले लिया तो खालिस है, घी ले लिया वो भी खालिस। लेकिन फिर दो नंबर चीज आ गई, जब दो नंबर आ गई तो फिर हम मोहतात हो गए, अब तो देख कर लेना पड़ेगा, पहले तो एकदम ले लिया करते, किसी भी दुकान से जाके ले लो वही असली मिलेगा, क्या तुम यहां से लो या वहां से लो, इस इलाके से लो उस इलाके से लो, असली दूध मिलेगा। लेकिन नहीं, अब तो जमाना बिगड़ गया है, दूसरी तरफ जा रहा है जमाना, लोग बिगड़ चुके हैं, अब क्या करें, अब देख कर लो, दो नंबर चीज ना हो एक नंबर हो, दूध लो तो खालिस हो, दही हो तो खालिस हो, घी हो तो खालिस हो, अब उसकी फिर पहचान रखी कि ये खालिस है और ये जाली है, जब जाली चीजें आ जाए ना तो फिर थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती। तो जिस तरह हर शोबे में जाली चीजें दाखिल हो गई, इसी तरह तरीकत में भी जाली फुकरा दाखिल हो गए। कहते अपने आप को फकीर, अपने आप को कहते रहबर और होते रहजन, समझ गए, रहबर और रहजन में फर्क है। रहजन कहते हैं डाका मारने वाले को, रहजन कहते हैं डाकू को, चोर को, और रहबर कहते हैं हिदायत देने वाले को, फर्क हो गया ना। रहबर के रूप में रहजन आ गए, रहबर के रूप में रहजन आ गए, इसीलिए मशाइख ने पाबंदी लगा दी, जिसके हाथ पर बैत करो देख लो उसकी नजर अपने आगे वाले पर है या नहीं। ورنہ آپ نے دیکھا اس دور میں بہت سے سلسلے ایسے ہیں. پوچھا کہاں آپ کس کے مرید ہیں؟ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں. کوئی کہتا ہے غوث پاک کے مرید، کوئی کہتا ہے خواجہ صاحب کے مرید، اور کوئی سبھی کو ہٹا کے ڈائریکٹ حضور تک، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید. یہ کیسے مرید ہو گیا؟ یہ 1400 سال پہلے یہ کیا پیدا ہوا تھا؟ یہ ابھی پیدا ہونے والا کیسے مرید ہو گیا؟ یعنی درمیان میں کوئی کڑی نہیں ہے، ڈائریکٹ مرید ہو گئے. یہ کیسے؟ کسی سے پوچھو سلسلہ کہاں ہے؟ سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ. بھائی سلسلے تو چار ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، باقی سب سلاسل ان کی شاخیں ہیں. یہ کون سا سلسلہ آ گیا؟ نہیں، ہم تو ڈائریکٹ، تو ہم ڈائریکٹ والے نہیں، ہم انڈائریکٹ والے. کوئی غوث اعظم کے وسیلے سے پہنچا تو کوئی غریب نواز کے وسیلے سے پہنچا تو کوئی بہاؤ الدین نقشبند کے وسیلے سے، کوئی شہنشاہ سہروردی کے وسیلے سے، یہ سب وسیلے سے. تو یہ ڈائریکٹ والا کہاں سے آ گیا؟ سمجھ لو یہی لوگ ہیں جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے جب جعلی چیزیں آ جائیں تو اصل کو پہچاننے میں مشکل ہوتی. اور کمال تو یہ ہے کہ جعلی بھی ایسے بناتے جیسے اصل ہے، جعلی بھی ایسے بناتے جیسے اصل ہے. اور ایک اور بات یاد رکھی، ایک صاحب نے بڑی پیاری بات بیان کی، جعلی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل موجود ہے. جعلی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل موجود ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پیر سارے جعلی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ہم نے کہا اچھا جعلی کو مانتے ہو نا؟ کہنا ہاں. کہ دلیل ہے کہ اصل بھی موجود ہے. کہنا یہ کیسے دلیل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا سنو، 1000 کا نوٹ یا 5000 کا نوٹ آج سے 20 سال پہلے نکلتا تھا. اگر آج سے 20 سال پہلے کوئی 5000 کا نوٹ چھاپ کر آپ کو دیتا تو آپ یقین کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اصل موجود ہی نہیں تھا. اصل موجود نہیں تھا تو جعلی ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. جب اصل موجود نہیں تھا تو جعلی ہونے کا سوال نہیں تھا. اب اصل موجود ہے، اب کوئی چھاپے تو پھر دیکھو گے اصل ہے یا نقل ہے، اصلی ہے یا جعلی ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی پیر موجود ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اصل بھی اپنی جگہ موجود. جعلیوں سے بچو اور اصل تک پہنچ جاؤ. جو رہبر کے روپ میں رہزن بن کر آ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ ظاہری چور تمہارے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور یہ چور وہ ہیں جو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تمہارے عقائد پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے یہ لبادے اوڑھ کر شروع کر دیا سلسلہ. ہمارا سلسلہ تو ڈائریکٹ حضور سے چل رہا، نہ کسی کو نماز کی تلقین، نہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے، دوسرے کو کیا پڑھائیں؟ جبکہ ہمارے مشائخ طریقت خود عمل کرتے رہے، با عمل مریدوں کو عمل کراتے رہے، اور جب تک خود عمل نہیں کریں گے دوسروں کو کیسے عمل کریں؟ سوچنے کی بات ہے نا. غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، امام اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں کھڑے ہو کر کلام پاک پورا مکمل کرتے، ایک رات میں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بزرگان دین، اولیاء کاملین، اتنی عبادت اور ریاضت، اتنا تقوی اور پرہیزگاری، تب جا کے اس مقام پر پہنچے کہ آج ہم انہیں غوث اعظم جیلانی کہہ رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. اصل وہی تھے، اصل وہی تھے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم کیسے کریں جو عبادت انہوں نے کی، ہم کیسے کریں؟ انہوں نے ایک رات میں کلام پاک ختم کیا، ہم ایک پارا نہیں پڑھ سکتے، یہ تو حقیقت ہے. انہوں نے اتنے نفل پڑھے، ہم نہیں پڑھ سکتے. ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں فلاں کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں نا، تو ہم کیسے کریں؟ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ہم نے کہا سنو، اصل تو وہ تھے، وہ کر کے چلے گئے. اب اگر تم ان کی نقل کر لو تو اسی نقل میں بھی کامیابی ہے، اسی نقل میں، اس میں بھی کامیابی ہے. کیوں؟ اب آپ نماز کو لیجئے، نماز کیا ہے؟ اصل نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی، صلوا کما رأیتمونی اصلی. فرمایا نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو، جیسا میں کر رہا ہوں ایسا کرو. صحابہ دیکھتے رہے، کرتے رہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، ان کو بزرگان دین نے دیکھا، ان کو اولیاء کاملین نے دیکھا، ان کو ائمہ مجتہدین نے دیکھا، ان کو محدثین، مفسرین، متکلمین سب نے دیکھا. یہ دیکھنے والوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم تک پہنچ گئے. اصل وہی تھے، ہم تو سب نقل کر رہے ہیں. ہماری نماز نماز ہے، ادھر نیت باندھی خیال ادھر ہے، یہ نماز ہے، نیت ادھر. اور آپ دیکھ لیں، جو چیز آپ کو کہیں یاد نہیں آئے گی نماز میں یاد آ جائے گی، ہے نا یہ بات. گھومتے پھرتے یا کہیں بیٹھے میں زور دے رہے ہیں، یہ چیز بھول گیا، نہیں یاد ہے. جیسے نیت باندھی فوراً ذہن میں یاد. کبھی تو سوچتے نیت توڑ کے میں فوراً جا کے وہ چیز ڈھونڈ لوں جو یاد آ گئی، یا کسی کو بتانا تو میں فوراً بتا دوں، ایسی کیفیت ہوتی ہے نا. شیطان یاد دلاتا، شیطان نماز کو خراب کرتا. اسی لیے تاکہ خشوع اور خضوع پیدا نہ ہو. تو پھر ہم نے سوچا کہ پھر یہ نماز کیسی. بعض لوگوں نے کہا نہیں پھر تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، ہم نماز ادھر پڑھ رہے ہیں دھیان بندر روڈ پر ہے، نماز ادھر پڑھ رہے ہیں دھیان ادھر ہے، یہ کیسی نماز ہے. بزرگان دین نے کہا نہیں، کتنے خیالات آئیں، شیطان کتنے ہی بہکانے کی کوشش کرے، نماز پڑھتے رہو، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے رہو، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا پوری زندگی کی عبادت قبول، ایک سجدہ بھی. اور یہ ہوتا ہے خالق کائنات کی طرف سے کرم ہوتا ہے، اور جب کرم ہوتا ہے تو رقت تاری ہوتی ہے، اور جب رقت تاری ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا. جب تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جب تم اپنے گناہوں کی وجہ سے لرزنے لگو، کانپنے لگو، جب خشیت الہی دل میں پیدا ہو جائے، سمجھ لو میری یہی نماز قبول ہو رہی، یہی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہی، یہ اللہ رب العالمین کا کرم. آنسو ایسے نہیں نکلتے ہیں، دل پر خوف اور یہ کیفیت ایسے نہیں طاری ہوتی. جب ادھر سے کرم ہوتا ہے تب انسان پر کیفیت طاری ہوتی، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم. اس لیے چھوڑنا نہیں ہے یہ سوچ کر، یہ بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے. اور اکثر لوگ بھی کہتے ہیں ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، کہ ہمیں تو خوشو خضو حاصل نہیں ہے، ہمیں تو مزہ نہیں آ رہا، ہمیں تو یہ نہیں ہو رہا، اس لیے ہم نے نماز چھوڑ دی. یہ شیطان خیال پیدا کرتا ہے. کسی حال میں خیالات آپ کو آئیں گے، شیطان آپ کو بہکائے گا، آپ کا ذہن ادھر سے ادھر دوڑائے گا. اکثر ہوتے ہیں نا، دو رکعت پڑھی، پھر سوچ رہے نہیں دو پڑھی یا تین پڑھی، میرے خیال سے چار پڑھی، اچھا چلو دیکھ لیں، بھول جاتے. انسان ہے نا، بشر ہے، خطا ممکن. لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دینا، یہ تو شیطان کو خوش کرنا ہے. آپ بھولتے رہیں، خیالات آتے رہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، نماز پڑھتے رہو، پیشانی کو جھکاتے رہو، ایک سجدہ بھی اس نے قبول کر لیا، پوری زندگی کی عبادت قبول ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نقل میں بھی فائدہ ہے. ہم اگر یہ نقل مسلسل کرتے رہیں، اس کا کرم ہوگا تو اس نقل کو اصل بنا دے، نقل کو اصل بنا دے گا. میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ نقل میں کیا فائدہ ہے. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بادشاہ بڑا وہ تھا، بزرگوں کا عقیدت مند، محبت کرنے والا، ان کے سامنے جھکنے والا، فیض حاصل کرنے والا، خوش عقیدہ انسان تھا. ایک بہروپی آ گیا، بہروپیا جو اپنا روپ تبدیل کر سکتا. بادشاہ نے کہا کیا کام ہے؟ کہا حضور میرے اندر ایک کمال ہے. کیا کمال ہے؟ میں اپنا روپ تبدیل کر لیتا ہوں، انسان مجھے پہچان نہیں سکتا، ایسا تبدیل کرتا. اچھا ہمارے سامنے آ جاؤ، ہم پہچان لیں. اس نے کہا نہیں، آپ نہیں پہچان سکیں گے. بادشاہ نے کہا میں پہچان لوں گا. دونوں کی تکرار ہو گئی، اور اسی پر شرط بھی رکھ دی گئی. کیا شرط؟ بادشاہ نے کہا اگر تو روپ بدل کر آیا اور میں نہیں پہچان سکا، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، میرا وعدہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھی یہ چیلنج ہے، میں ایسا روپ دھاروں گا آپ پہچانیں گے نہیں. چلا گیا. کچھ دن کے بعد لوگوں نے خبر دی، بادشاہ سلامت ملک کے شام سے قافلہ آیا، اس میں کچھ لوگ آئے آپ سے ملنا چاہتے. ٹھیک ہے، بلا رہا. دیکھا کہ قافلے کے ساتھ 8-10 آدمی، ایک ان کا سردار، وہی لباس جو شام والوں کا تھا، ویسے ہی لباس، اور بالکل وضع قطع وہی، بولنے کا انداز، ہر چیز، ہر علاقے کا الگ الگ حساب ہے نا، لباس الگ ہیں، زبان الگ ہے، مختلف لہجہ الگ ہے. بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ نے کہاں سے آئے ہو؟ ہم ملک شام سے آئے، ہم تاجر ہیں، تجارت کرنے آئے. اچھا. بادشاہ دیکھتا رہا، اس نے غور سے دیکھا، اس نے کہا تو وہی تو نہیں ہے جو گیا تھا جب یہاں سے. اب یہ بڑا پریشان ہوا. پہلے تو اس نے ذرا اترنے کی کوشش کی، بادشاہ نے کہا نہیں میں پہچان گیا ہوں، تو وہی ہے بہروپیا. उसने कहा हाँ मैं वही, देखा मैंने कहा था ना मैं पहचान जाऊं। उसने कहा अच्छा चले अब की दवा मैं फिर आऊंगा और ऐसा रूप धारूंगा अब आप नहीं पहचानेंगे। उसने कहा मेरी भी ये शर्त है, मुझे इतमाद है मैं पहचान जाऊंगा, और अगर ना पहचानूं फिर वादा है जो मांगेगा मैं दूंगा। चला गया, दो तीन साल गुजर गए, फिर किसी रूप में आ गया, फिर आया, फिर किसी ने खबर दी फला मुल्क से कुछ लोग आए मिलने के लिए, फिर ये आए बातचीत की, उसने दो बातें की, बादशाह ने तीसरी दफा कह दिया तो वही है। अब ये बड़ा परेशान कि वाकई मैं तो हार गया। बादशाह ने कहा देखा ना मैं जीत गया, मैंने कहा था। उसने कहा नहीं मैं भी अपनी जीत का पक्का हूं, अब मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूं, अब कैसे जो रूप धारूंगा आप नहीं पहचान सकेंगे। बादशाह ने कहा मेरा भी चैलेंज है पहचान लूंगा। उसने कहा मेरा चैलेंज है नहीं पहचाने, ठीक है जा भाग जा, चल चला गया। आई नहीं, अरसे दराज हो गया। काफी अरसे बाद बादशाह एक मुहिम पे गया, वहां से वापिस आ रहा था तो दिल्ली के करीब गांव में किसी जंगल में उसने पड़ाव डाला, पता चला कि यहाँ अल्लाह का एक वली मौजूद है। बादशाह ने कहा अच्छा वली, चलो हम भी ज्यारत कर लें। कहा नहीं ऐसा करो वजीर आजम को भेजो, पहले तुम जाओ, तुम जाकर देखो है भी या कोई ऐसे ही कोई बन के बैठ गया कोई जाली। वजीर आजम साहब चले गए, फौज फर्रा उनके साथ थी, मसाहिबीन सिक्योरिटी गार्ड, उधम मची, वजीर आजम आ रहे हैं। खैर ये गए वो खेमे में बैठे हुए आंखें बंद तस्बीह हाथ में चला रहे, इन्होंने जाके सलाम किया, हजरत ने जवाब दे दिया। अब उसके बाद कोई बात नहीं की, काफ़ी देर ये बैठे रहे, फिर ये वापस आ गए। बादशाह से कहा वाकई ये तो पहुँचे हुए बुजुर्ग, अच्छा चलो अब हम भी जाते हैं। तुमसे क्या बात हुई? कहा उन्होंने नज़र उठा के नहीं देखा, मुल्क का वजीर आजम गया उन्होंने देखा तक नहीं, यही तो अल्लाह वालों की निशानी है। कहा सही अब हम जाते। फिर उधम मची, शहनशाह औरंगजेब आलमगीर आ रहा है, भगदड़ मची, सब हुआ। ये गए वहां पर, इतने दूर से अपनी जूती उतारी, नंगे पैर चलता हुआ गया, सलाम किया, उन्होंने सिर्फ जवाब दिया और उसके बाद फिर नीचे नजर से बैठे। काफी देर बैठा रहा, कोई जवाब नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई बातचीत नहीं। फिर ये उठने लगा, इसने कहा मैं जा रहा हूँ, उन्होंने इशारा कर दिया जाओ। इसने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। जब ये चलने लगा तो इसने कहा मैं हजरत के कदमों को बोसा दे लूं। जैसे ही झुका कदम पकड़ने के लिए, उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, ये ना कीजिए, मैं गुनाहगार आदमी। कौन है तू? मैं वही बहरूपिया हूं। अरे यार वाकई तूने तो कमाल कर दिया, मैं हार गया तू जीत गया, तू जीत गया, वाकई मैं नहीं पहचान सका तुझे, ऐसा रूप तूने धारा। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली का ऐसा रूप मैं पहचान ही नहीं सका, मैं हार गया तू जीत गया। अब मुझे अपना वादा याद है, मैंने कहा था अगर मैं हार गया तुझे पहचान नहीं सका, जो मांगेगा मैं तुझे दूं। अब मैं बादशाह हिंद हूं, औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का बादशाह हूं, जो तू मांगे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, माल और दौलत, ओहदा, मनसब, विजारत, जो मांगे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसने क्या कहा, उसकी आंखों से आंसू जारी, उसने कहा बादशाह सलामत मैंने बड़े बड़े रूप धारे, लोग मुझे पहचान नहीं सके, बड़े बड़े मैंने अपनी शक्लें बदली, अपने रूप धारे, लेकिन जब ये अल्लाह वालों का रूप जब से मैंने धारा और ये बदला मैंने, अब मेरी कैफियत ही बदल गई। मैं ये सोच रहा हूं अभी मैं उन जैसा नहीं हुआ, अभी मैंने सिर्फ उनका लिबास पहना है, अभी मैंने सिर्फ उनकी नकल की है, तो शहनशाह हिंद मेरे दर पर आ गया, जब मैं असल होऊंगा तब क्या होगा? जब नकल की ये कैफियत है तो असल की क्या कैफियत होगी? बस ये कहा, उसने अपने कपड़े फाड़े, बाल बखेरे और रोता हुआ जंगलों की तरफ निकल गया। अब मुझे किसी रूप धारने की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह वालों के रूप में ही। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ उनकी नकल कर लो, उसमें भी रहमतें नाजिल हो रही, उसमें भी बरकतें नाजिल हो रही। तो गुफ्तगू का हासिल क्या है? हिदायत तब मिलेगी जब अल्लाह वालों के दर से वाबस्ता हो जाओ, हिदायत तब मिलेगी जब उनके दामन से मुंसलिक हो जाओ, हिदायत याफ्ता तब कहलाओगे जब उनके तरीके पर, उनके रास्ते पर चलो, जब उनका रूप धार लो। कहने को नकल है लेकिन इसी नकल में ही फायदा। अगर अल्लाह ताला इसी को असल कर देगा तो इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। ये है हिदायत। तो हिदायत के लिए जरूरी है कि किसी हिदायत याफ्ता से ताल्लुक हो, हिदायत याफ्ता से ताल्लुक हो, और हिदायत याफ्ता की पहचान ही यही है, वो खुद भी हिदायत पर रहता है, हजारों करोड़ों को अपने पीछे भी चलाता, खुद हिदायत याफ्ता होता है और हजारों फिर उसके पीछे जो भी चलता है वो भी हिदायत याफ्ता हो जाता है। इनके तो नाम में भी बरकत है। हमारे सिलसिले के बानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी نبر اللہ مرقدہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں جس مقام پر جاؤ وہاں کے بزرگوں کی زیارت کرو، اگر وہ حیات نہ ہو تو ان کے مزارات کی زیارت کرو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف ان کے نام ہی یاد کر لو، تمہیں فائدہ ہو جائے گا. ان کے ناموں میں بھی برکت ہے، ان کے ذکر میں بھی برکت ہے، یہ بھی تم نے اگر کر لیا تو اس سے بھی تمہیں فائدہ ہو جائے. وہ اللہ کے ایسے مقبول بارگاہ بنتے ہیں کہ جو ان سے منسلک ہو گیا، جس نے تعلق قائم کر لیا وہی ہدایت یافتہ ہو. اور ایسا ہدایت یافتہ ہو جائے گا کہ نہ صرف خود ہدایت پر رہے گا، ہزاروں کو اپنے پیچھے وہ چلا دے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے تعلق قائم رکھیں، ان سے اپنا سلسلہ طریقت قائم رکھیں، اپنی عقیدت اور محبت مضبوط اور مستحکم رکھیں، ان کی محافل میں بیٹھیں اور ان کا ذکر خیر کریں. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں ہدایت. الحمدللہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، کنفرم ہے، جو بھی اللہ کے کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، ہدایت یافتہ ہی ہوگا، اس کو ہدایت ملے گی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایت یافتہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے میں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.